نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محسن انسانیت اس میں سے متنی دور میں سے آج ہم پڑھیں گے اخلاقی نظام جماعت کی پیچیدگیاں پیج 308 پہ اصل میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا واقعہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ رہے ہیں کہ کیا حالات قائم کر دیے گئے تھے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پہلے پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں پر بھی الزامات کی بوچھاڑ کی گئی مقصد کیا تھا کہ دین کا کام کرنے والوں اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو بدنام کر دیا جائے تاکہ لوگ اس دین سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے نیا ٹاپک پڑھیں گے اخلاقی نظام جماعت کی پیچیدگیاں یہ فضا شیطان کے کام کرنے کا بہترین اور وسیع میدان اپنے اندر رکھتی تھی خاص طور پر اس کے دو پہلو فتنہ پردازوں کے حق میں جاتے تھے تحریک اسلامی کا جماعتی نظام اخلاقی نظام تھا اخلاقی نظام کی ایک خاص پیچیدگی یہ ہے کہ اس میں صریح کہتے ہیں کلیئرلی واضح قابل گرفت واقعات جب تک ثابت شدہ حقائق کی شکل اختیار کر کے سامنے نہ آ جائیں ان پر نہ جماعت گرفت کر سکتی ہے اور نہ خرابی محسوس کرنے والے افراد حالات کے دھندلے پس منظر کو آخری نتائج نکلنے سے قبل برسر عام لا سکتے ہیں اسلام کا اخلاقی نظام جماعت اپنے افراد کو ایک دوسرے کے بارے میں سوئے زن سے روکتا ہے یعنی اسلام کیا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا دوسروں کے بارے میں گمان اچھا ہو برے گمان نہ کیے جائیں ایک دوسرے کے بارے میں اور ایک مخلص آدمی آخری حد تک مجبور ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مشتبہ کیا شبے میں ڈلے ہوئے ڈاؤٹ فل مشتبہ طرز عمل کے ہر جز کی بہتر سے بہتر تعویل کرتا رہے اور پھر اگر وہ غیر صحت مندانہ سلسلہ احوال کی بے شمار کڑیوں کے مل جانے پر اپنے ذہن کی گہرائی میں کوئی بری رائے قائم کر بھی لے تو زیادہ سے زیادہ وقفہ اس انتظار میں گزارے کہ شاید اس کے سوئے زن کی تردید کرنے والی کوئی واضح حقیقت سامنے آ جائے اتنی بات میں کیا سنا ہے ہم نے شاید سننے میں آپ ذہن استعمال کرتے ہیں کہ نہیں خلاصہ کر دیتی ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں لوگ دوسرے کے بارے میں اچھے گمان رکھیں چونکہ آگے واقعہ عائشہ بیان ہونے والا ہے تو اس کے اندر جانے سے پہلے یہ بتا دیا کہ اسلامک سوسائٹی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عائشہ جیسی بے گناہ لڑکی زنا کر سکتی ہے تو جب کبھی کسی معاشرے میں کسی ایک مسلمان پر کوئی حرف رکھے تو ساری سوسائٹی کو مل کے اس کو دفاع کرنا چاہیے یعنی اخلاقی طور پہ مسلمان مضبوط ہوں اس کے برعکس ہمارے ایوننگ اسپیشلز اور اخباروں میں سیاستدانوں کے پروپیگنڈے اور اداکاروں کے سکینڈلز کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں کیا یہ اسلامک سوسائٹی ہے نہیں ہے سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے کیا ایک ایسی سوسائٹی قائم کی ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ اس نے غلط کام کیا تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں بالکل نہیں کیا وہ نہیں کر سکتا وہ ایسے نہیں ہے یہ ہے اصل میں اسلام کا نظام قائم ہونا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی طور پر اتنا پختہ کر دے محض تاثرات چاہے وہ اس کی اپنی نگاہ میں کتنے ہی وقیع کیوں نہ ہوں اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو ایک مقدمے کے طور پر باقاعدہ جماعت کے سامنے لا کر نظم کو متحرک کر دیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہم تو اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں یہ تو ہم اپنی رائے دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر رائے اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو مقدمہ بنا کر اگلے کے خلاف پیش کر دیا جائے ہو سکتا ہے آپ کی رائے کسی کے بارے میں غلط ہو تو آپ اس کو اپنے تک رکھیے اس کو باہر نہ نکالیے ان وجوہ سے مدینہ میں اہل اخلاص مجبور تھے کہ وہ فتنہ پسندوں کی ابتدائی سرگرمیوں کو جو نجوہ کے دھندلکے میں چل رہی تھی چند ناخوش آئند آثار و علائم کے سامنے آ جانے پر بھی چپ چاپ دیکھتے رہیں ہاں جب فتنے کی فصل باقاعدہ برگ و بر لانے لگتی تو پھر کہیں جا کر اخلاقی نظام جماعت ان کو موقع دیتا اور اجتماعی نظم کو حرکت میں لائیں دوسری پیچیدگی اخلاقی نظام جماعت کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے سربراہ کار کی شخصیت اور اس کے دوسرے اہل حل و عقد اور ارباب امر یعنی بڑے لوگ جو ہیں ان کی زوات کی کوئی لپیٹ میں لے لے تو ان کی پوزیشن بڑی نازک ہو جاتی ہے کیا مطلب ہے کہ لیڈرز یا بڑے لوگوں پر جب کوئی تہمت یا الزام لگتا ہے تو اس سے سوسائٹی میں بے چینی پیدا ہوتی ہے ایک طرف وہی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اسلام کی انتظامی مشینری کی باغ دوڑ ہوتی ہے اور جن کے ہاتھوں فتنوں کا سر کچلا جا سکتا ہے، دوسری طرف فتنے انہی کو نشانہ بنا کر ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر وہ ارباب فتنہ کا پول ساری جماعت کے سامنے پوری طرح کھلنے سے پہلے ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں تو ان پر الزام آتا ہے کہ تنقید اور اختلاف کو دباتے ہیں اور آواز حق بلند کرنے والوں کو آمرانہ طریقوں سے شکست دیتے ہیں۔ جس طرح افراد کے معاملے میں کہا جا سکتا ہے کہ شرافت جہاں سب سے بڑی طاقت ہے، وہاں شرافت ہی سب سے بڑی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی نا کہتے ہیں نا کہ شریف آدمی اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جماعتوں کے لیے اخلاقی نظام ان کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے۔ اس پیچیدگی کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کہ جماعت اپنے مجموعی ذہن کے لحاظ سے اتنی بیدار اور اپنے کردار کے لحاظ سے اتنی مضبوط ہو کے وہ اپنے مزاج کے خلاف کسی چیز کو اپنے اندر چلنے نہ دے۔ اس کے دائرے میں کوئی گوشے ہوش جماعتی نظم کے خلاف سرگوشیاں سننے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی زبان کان میں پڑی بھی ہر بات کو ادھر ادھر پھیلانے کی جرت نہ کرے، مگر اس انتہائی معیار تک عملاً جماعت کی جماعت کا پہنچنا اور ہر آن اس پر قائم رہنا مشکل ہے۔ کھٹیا باتیں سوچنے والے دماغوں، ان کو پھسلانے والی زبانوں اور ان کو سننے والے کانوں سے کوئی انسانی معاشرہ بالکل ہی پاک نہیں ہو سکتا۔ انسانی فکر، نطق اور سماعت میں سے شیطان کچھ نہ کچھ حصہ لے ہی اڑتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ مسلمانوں میں ایک سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے جن میں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر آواز نہ اٹھائے، اگر کوئی اٹھا لے تو سب لوگ اس کو کنڈیم کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات کیا ہم نے پڑھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو مشہور ہوتے ہیں، جو سر کردہ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، جس میں سیاستدان بھی آ سکتے ہیں، مذہبی رہنما بھی آ سکتے ہیں، تو ان کے اوپر بات کرنا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کے کردار پہ کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو اس سے اصل میں اسلام کے اوپر کیچڑ اچھلتا ہے۔ اور یہی چیز مدینہ میں یہود نے اور منافقین نے مل کر کی، اور یہ سارا واقعہ جب ہم پڑھنے والے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ نبی کے گھر والوں پہ تہمت لگا دو تاکہ لوگ کہیں گے لو جی ان کے تو گھر والے ایسے ہیں تو یہ ہمیں کیا نیکیاں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں درس دیتے ہیں، کبھی ان کے بچوں کو تو دیکھو، فلاں درس دیتی ہیں ان کے شوہر تو یہ کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ جو دین کا کام کرے، درس دیں، ان کے گھر والے سارے پکے سچے متقی مومن بن جائیں، تو جب وہ بنیں گے نہیں تو ہم دین کا کام نہیں کرتے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، نہیں بھائی ہم ابھی چونکہ ہمارے اپنے لوگ نہیں کچھ کر رہے عمل تو پھر ہم بھی نہیں بتاتے، تو یہ سب دین سے رکنے والی باتیں ہیں۔ منافقین نے اخلاقی نظام کی اس ڈھیل سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، لیکن انجام کار کے لحاظ سے وہ اس کی زبردست طاقت کی گرفت سے نہ بچ سکے۔ ان کے پورے کارنامے کا خلاصہ قرآن کی زبان میں بس یہ تھا، ہم مو بما لم ینالو، سورۃ توبہ کی آیت ہے، انہوں نے ارادہ کیا اس کام کا جس کو وہ کر نہ سکے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی تھی، منافقین نے غزوہ تبوک سے واپسی پر اس کی طرف اشارہ ہے، کیا پتہ چلا کہ وہ جس مقصود کی طرف ہمکے تھے اس تک رسائی حاصل نہ کی، مگر جماعت کو پریشان تو کیا، اسے اضطراب میں تو ڈالے رکھا۔ یعنی منافق نقصان نہیں کر سکتا اسلام کا، بس تکلیف دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی منافقانہ باتوں کو سن کر سوسائٹی میں خوشی تو نہیں پیدا ہوتی۔ نجوہ کی سازگار فضا میں جس میں تحریک علم بردار اولین کی ذات ہدف بنی چلی آ رہی تھی اور یکے پر دیگرے ان کے خلاف ناوک اندازیاں ہو رہی تھیں، یعنی ان کے خلاف غلط کوششیں کی جا رہی تھیں، ناپاک سے ناپاک بہتان کے کسی طوفان عظیم کا اٹھا دینا ہرگز ناممکن نہ تھا، بشرطے کہ کوئی اچھا موقع قسمت سے فتنہ پھیلانے والوں کے ہاتھ آ جائے۔ شیطان کو اس فضا سے فائدہ اٹھانے اور منافقین کے گروہ کو ڈھنگ سے استعمال کرنے کے لیے دوسری ضرورت ایک فعال کردار کی تھی، جس کا ذہن شرارت اٹھانے کے لحاظ سے موجیدانہ یعنی یاد کرنے والا ہو، وہ نئی نئی چیزوں کو نکال سکے، تخلیقی ہو، کریٹو ہو، اور جسے نجوہ کے پیدا کردہ بارود کے ڈھیر میں بھی جمالوں کی طرح ایک چنگاری اٹھا پھینکنے کی جسارت حاصل ہو۔ سمجھا رہے ہیں؟ یعنی لگائی بجائی کرنے والا ایک کردار چاہیے تھا۔ سو اس طرح کا فعال کردار عبداللہ بن ابی کی صورت میں پہلے ہی موجود تھا۔ اس شخص کے اندر اپنی شخصیت اور اہمیت کا احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آخر ہجرت سے پہلے مدینہ کی بادشاہت کا تاج اسی کے سر پر تو رکھے جانے کے لیے زیر تیاری تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس کی تمناؤں کے راستے میں روک بن گیا۔ بادشاہت تو دور رہی، اسے اپنے کردار کے سبب تحریک اسلامی کے دائرے میں آ کر مرتبہ اولین تو کجا، مرتبہ ثانی و ثالث یعنی دوسرا تیسرا مرتبہ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ یہ کیا خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ मदीना का बड़ा बन जाएगा, लेकिन बड़ा तो क्या, बड़े के बाद दूसरे और तीसरे दर्जे पे भी ये नहीं आ सका। इस हादसे ने इसके जहन में बड़ा तल्ख और जहरीला रद्द अमल पैदा कर दिया था, और ये रद्द अमल हर आन एक ना एक नए फितने की शक्ल में मद्दोजर पैदा करता रहता था। शैतान इंसानों में ब्राह रास्त तो बहुत ही थोड़ा काम करता है, इसे आलाकार के तौर पर शयातीन इंस की जरूरत होती है, और शयातीन इंस को फी सबीलिल्लाह फसाद में मुतहरिक रखने के लिए वो इनके ऊपर कुछ सरखेल चाहता है, कोई अमाम फितना, यानी जो अपने सर पर इसका बोझ ले ले। ये इमाम फितना इसे मदीना में बना बनाया हाथ आ गया, और था भी वो तहरीक इस्लामी के दायरे के अंदर। ये एक शख्सियत एक पैगंबर की क्यादत में चलने वाली तहरीक पर बज़ाहर आमन्ना व सद्दक़ना भी कह चुकी थी, और दूसरी तरफ इसी पैगंबर की ज़ात और इसके मिशन के साथ हर पहलू से भिड़ भी रही थी, यानी एक तरफ साथ दे भी रहे थे और दूसरी तरफ आपसे मुखालफत भी थी। अनानियत यानी सेल्फ इम्पॉर्टेंस के ज़ेर असर इस फाल किरदार ने बड़े तारीखी मौके पर अपने जज्बे हसद के भड़कते आतिशदान में से चिंगारी उठाकर हरम नबूवत में डाल दी, और आनन फानन सारा मुआशरा जहनी हैसियत से भड़बड़ जलने लगा। क्या समझ आया? यानी हजरत आयशा पर जो तूफान था वो तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन ये सारा कुछ जो हमने तकरीबन 5-6 पेजेस पढ़े हैं, इसका खुलासा क्या निकला कि ये एक सोची समझी साजिश थी कि मदीना में अल्लाह के नबी को बदनाम किया जाए, आपकी बीवी को बदनाम किया जाए और कीचड़ उछाला जाए इस तरह से। और दूसरा हमने किरदार पढ़ा कि मुसलमान मुआशरे में दूसरों के बारे में कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए। अगर बिलफर्ज अब्दुल्ला बिन उबई ने कह भी दिया आयशा के बारे में कुछ, और आगे से कोई बोलता ही ना, उसको हवा ना देता, आयशा के हक में बात करता, तो ये फितना इतने दिन तक ना फैला रहता। तो एक मुस्लिम सोसाइटी, एक आइडियल मुस्लिम सोसाइटी का एक छोटा सा मंजर हमें दिखाया गया है कि सोसाइटी ऐसी हो कि किसी के बारे में गलत बातें दिल में आ जाएं, बदगुमानियां पैदा हो जाएं, लेकिन जुबान पे ना लाएं। इमेजिन तो करें जिस दुनिया में आज मैं और आप रहते हैं, अगर यहाँ ये मुआशरा पैदा हो जाए, यानी चले हम पूरी दुनिया को भी छोड़ देते हैं, हम वेस्ट को भी छोड़ देते हैं, हम पाकिस्तान पूरे को भी छोड़ देते हैं, हम पूरे उम्मत मुस्लिमा को, एक तरफ हम सिर्फ इतने से लोग जो इस शहर में रहते हैं, अपने करीब की बात कर लें, हर एक जहाँ रहता है इस शहर के सब मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ बात करना छोड़ दें, बदगुमान होना छोड़ दें, कोई गलत बात कहे तो आगे से फौरन उसको रिजेक्ट करें, तो आप सोचें ये शहर मुसलमानों के इत्तेहाद का गढ़ नहीं बनेगा? ये हल है। दीनदार दूसरे दीनदारों को बुरा कहना छोड़ दें, दुनियादार दूसरे दुनियादारों को बुरा कहना छोड़ दें, कभी शैतान के इस तरह के लगाए हुए जो शोले हैं या उसकी चिंगारियां कभी भी हवा नहीं पकड़ेंगी। तब हम पढ़ेंगे हजरत आयशा की आप बीती। इस तूफान अजीम में आयशा के सफीने कल्ब और रूह पर जो गुजरी, इसकी मुस्तनद तफसील खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे रवात, रवात कहते हैं रावी की जमा यानी बयान करने वाले, इनकी जुबानी हदीस सीरत और तारीख की अहम किताबों में महफूज है। और जो लोग हमारे से सही बुखारी पढ़ रहे हैं, तो हमने लास्ट 2 वीक पहले पूरा वाक़या शायद 3-4 पेजेस पे था बुखारी में खुद पढ़ा था कि जिसमें हजरत आयशा का ये वाक़या वर्ड टू वर्ड बयान हो रहा था। यहाँ जो वाकया ये बयान कर रहे हैं, ये लिखते हैं कि ज़ादुल माद, ये असल में अरबी की सीरा बुक है जो उर्दू में मिलती है, तो उसकी जिल्द 2 है पेज 13 से 15 तक, या फिर सीरत इब्ने हिशाम का इन्होंने लिखा है। तो ये कहते हैं कि मैं इसी को यहाँ पेश करता हूँ। अब वाकया सुन लीजिए, हज़रत आयशा की ज़ुबानी वाकया बयान होता है। ग़ज़वा बनी मुस्तलक, बनी मुस्तलक कबीले का नाम था और इसी को ग़ज़वा मुरैसी भी कहते हैं, मुरैसी मीम रा यासीन आइन, तो वो कुएं का नाम था, ये दोनों नाम लिखने एक ही गज़वे के थे। गज़वे बनी मुस्तलक से वापसी पर जब हम मदीना के करीब थे, एक मंजिल पर रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया, और अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था कि कूच की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं उठकर रफ़ा हाजत के लिए गई, और जब पलटने लगी तो क्याम गाह के करीब पहुँच कर मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले का हार टूट कर कहीं गिर पड़ा है। मैं इसे तलाश करने में लग गई, और इतने में काफिला रवाना हो गया। देखिए, हज़रत आयशा जंग में ही जा रही थी लेकिन हार पहन कर गई थी, क्यों? इसलिए कि एक मुसलमान औरत का जेवर और उसके अच्छे कपड़े सिर्फ 4 दिन साल में शादियों के मौक़ों पे या दावतों में जाते हुए नहीं होते, वो अपने लिए अपने घर वालों के लिए पहनती है। अब आज के दौर में अगर आप देखें कि हज़रत आयशा को कोई के लोग जंग पे जा रही हैं तो हार पहन के जा रही हैं, तो नबी सल्लम की ज़िंदगी का स्टाइल ही ये था। आप जंगो जिदाल जिंदगी आम मामला था, तो यहाँ एक इशारा कर रही हैं आपको कि हमारे यहाँ पहनने ओढ़ने के अंदाज भी बदल गए। सबसे महंगे सबसे कीमती कपड़े और जेवर हम सबसे कम पहनते हैं और कभी कभी पहनते हैं और एक दफ़ा पहन के फिर छोड़ देते हैं कि अब दोबारा यही पहने। तो अगर ऐसी कीमती चीज़ें हैं घर में जिससे आपने पैसा लगाया तो उसको पहनिए, इस्तेमाल करें, फिर इंशाल्लाह खैर है। अगर पहनना नहीं है तो फिर बनाए नहीं, एक दिन तो आप किसी से उधार लेकर भी पहन ही लेंगे, राइट। लेकिन हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे गले का हार टूट के गिर पड़ा, मैं इसे तलाश करने में लग गई, इतने में काफ़िला रवाना हो गया। मैं जब हार लेकर पलटी तो वहाँ कोई ना था, आखिर अपनी चादर ओढ़ कर वहीं लेट गई। ये भी अकलमंदी थी, इधर उधर नहीं हुई वरना फिर ढूंढती ना। ये भी एक अमल की बात है। इस वाक्य को जब भी डिटेल से पढ़ाऊँ तो मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट कराती हूँ कि अगर सफ़र में, हज में, उम्र में या एनी वेयर अपने साथियों से छिड़ जाएँ तो वहाँ खड़े हो जाएँ जहाँ आखिरी मौके पर मिले थे, क्योंकि लोग ढूंढते हुए आपको वहीं आएंगे। कहती हैं कि दिल में सोच लिया कि आगे जाकर जब ये लोग मुझे ना पाएंगे तो खुद ही ढूंढते हुए आ जाएंगे। इसी हालत में मुझको नींद आ गई। सुबह के वक्त सुफान बिन मुअत्तल सलमी इस जगह से गुजरे जहाँ मैं सो रही थी। अब ये कौन थे जिनको अल्लाह के नबी ने काम दिया हुआ था कि जब भी कहीं से काफिला जाए तो ये वहाँ गिरी पड़ी चीज़ों को उठाते थे, एंड पे आते थे। मुझे देखकर उन्होंने ऊँट रोक लिया और बेसाख्ता इनकी ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला। ये क्यों? आज हमें भी हुक्म है कि कोई चीज़ खो जाए, कोई गुमी हुई चीज़ हो तो यही जुमला पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी यहीं रह गई। इस आवाज़ से मेरी आँख खुल गई और मैंने उठकर फौरन अपने मुंह पर चादर डाल ली। उन्होंने मुझसे कोई बात ना की, लाकर अपना ऊँट मेरे पास बिठा दिया और अलग हटकर खड़े हो गए। मैं ऊँट पर सवार हो गई और वो नुकेल पकड़कर रवाना हो गए। दोपहर के करीब हमने लश्कर को जा लिया जबकि वो अभी एक जगह जाकर ठहरा ही था और लश्कर वालों को भी ये पता भी ना चला था कि मैं पीछे छूट गई हूँ। यानी कुछ खुदज में जाके तो नहीं देखता ना, किसी को नहीं पता था कि आयशा नहीं, वरना तो वो खुद ही रुक जाते। तो ये कहती हैं इससे पहले कि काफ़िले को पता चलता कि मैं पीछे रह गई हूँ मैं तो खुद ही मिल गई उनको जाकर। कितने घंटे लगे होंगे? चंद घंटे। खैर, इस पर बोहतान उठाने वालों ने बोहतान उठा दिए और इनमें सबसे पेश पेश अब्दुल्ला बिन उबई था, मगर मैं इससे बेखबर थी कि मुझ पर क्या बातें बन रही हैं। मदीना पहुंचकर मैं बीमार हो गई और एक महीने के करीब पलंग पर पड़ी रही। शहर में इस बोहतान की खबरें उड़ रही थी, रसूलुल्लाह के कानों तक भी बात पहुंच चुकी थी मगर मुझे पता ना था। ये भी देखिए ना सोसाइटी की खूबी कि आम तौर पर लोग एक दूसरे की बात नहीं करते थे, वरना तो आयशा को बहुत पहले पता लग जाता। मदीना पहुंचकर मैं बीमार हो गई और एक महीने के करीब पलंग पर पड़ी रही। शहर में इस बोहतान की खबरें उड़ रही थीं, रसूलुल्लाह के कानों तक भी अब बात पहुंच चुकी थी मगर मुझे पता न था। अलबत्ता जो चीज़ मुझे खटकती थी वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तवज्जो मेरी तरफ ना थी जो बीमारी के ज़माने में हुआ करती थी। आप घर में आते तो बस ये पूछ कर रह जाते, कैफतिकुम, कैसी हैं ये। इससे ज़्यादा कोई कलाम ना करते। इससे मुझे शुबा हुआ कि कोई बात है ज़रूर। आखिर आपसे इजाज़त लेकर मैं अपनी माँ के घर चली गई ताकि वो मेरी तीमारदारी अच्छी तरह से कर सकें, यानी टेक केयर कर सकें। एक रोज़ रात के वक्त हाजत के लिए मैं मदीना के बाहर गई। इस वक्त हमारे घरों में ये बैतुलखला न थे और हम लोग जंगल ही में जाया करते थे। मेरे साथ मिस्ता बिन उसासा की माँ भी थी जो मेरे वालिद की खालाजात बहन थी। दूसरी रिवायात से मालूम होता कि इस पूरे ख़ानदान की किफालत हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने ज़िम्मे ले रखी थी, मगर इस एहसान के बावजूद मिस्ताह भी इन लोगों में शरीक हो गए थे जो हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ इस बोहतान को फैला रहे थे। रास्ते में इनको ठोकर लगी और बेसाख्ता इनकी ज़ुबान से निकला गारत हो मिस्तो। मैंने कहा अच्छी माँ हो जो बेटे को कोसती हो, और बेटा भी वो जिसने जंगे बदर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा बेटा क्या तुझे इसकी बातों की कुछ खबर नहीं? फिर उन्होंने सारा किस्सा सुनाया कि इफ्तरा यानी झूठ बांधने वाले लोग मेरे बारे में क्या बातें उड़ा रहे हैं। मुनाफिकीन के सिवा खुद मुसलमानों में से जो लोग इस फितने में शामिल हो गए थे, इनमें मिस्ता, हसान बिन साबित मशहूर शायर इस्लाम, और हमना बिनते हजश जो कि हज़रत ज़ैनब नबीसल्लम की ज़ौजा थी उनकी बहन थी। इनका हिस्सा सबसे नुमाया था। यहाँ से पता चलता है कि हर तबके में, हर माशरे में कुछ ना कुछ लोग ज़ुबान के तेज़ होते हैं। ये बुरे ना भी हो ना तो ज़ुबान की जल्दी, यानी कमेंट दे दिया, जल्दी बात कर दी, तो इनका ये भी सामने आ गया। अल्लाह ताला को अच्छे लोगों की छोटी छोटी बातें भी अच्छी नहीं लगती कि वो बुरी करें, क्योंकि अल्लाह ताला उनको पाक करना चाहते हैं। खैर, ये दास्तान सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया। वो हाजत भी भूल गई जिसके लिए आई थी, सीधी घर गई और रात भर रो रो कर काटी। इस मौके पर इब्ने हशाम की लीवी रिवायत में ये अल्फाज बहुत अहम है कि रोने का आलम यह रहा कि मुझे अंदेशा हो गया कि मेरा कलेजा फट जाएगा। حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس قرب میں جان گھلا رہی تھی لیکن شہر بھر میں چہ میں گوئیوں کا ایک چکر چل رہا تھا. ان کی طرف سے سب سے بڑھ کر صفائی دے سکنے والے ان کے والد اور شوہر ہی ہو سکتے تھے جو ان کے ذہن اور کردار کا قریبی اور تفصیلی علم و تجربہ رکھتے تھے. مگر اس طرح کے بہتان جب ظالم لوگ لگا دیتے ہیں تو جو جتنا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیچیدگی میں بڑھ جاتا ہے. اس کی صفائی بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے. چنانچہ والد اور شوہر دم بخود تھے, یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا, اور چاروں جانب سے زبان کے چھوڑے ہوئے تیر کھا رہے تھے. انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گھڑیاں جس درجہ شاق گزری ہوں گی, ذاتی لحاظ سے بھی اور تحریک کے مفاد کے لحاظ سے بھی. ان کا کچھ تھوڑا اندازہ ہر شریف اور حساس اور ذمہ دار آدمی کر سکتا ہے. صبر اور سکوت سے کام لیا, لیکن اس نازک معاملے کو موجودہ حالت میں معلق تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. ادھر یا ادھر کوئی ایک فیصلہ ناگزیر تھا, یعنی کچھ تو کرنا پڑے گا. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبدارانہ طریقے سے تحقیق شروع کی. اپنے دو قریبی رفقا حضرت علی اور اسامہ بن زید کو طلب کیا اور ان سے رائے طلب کی. حضرت اسامہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم ان کے بارے میں بجز خیر کے کچھ نہیں پاتے. یہ سب کچھ کس پر باطل ہے جسے پھیلایا جا رہا ہے؟ حضرت علی نے بالکل دوسرے ہی پہلو سے مسئلے کو لیا اور فرمایا, یا رسول اللہ, عورتوں کی کمی نہیں, آپ اس کے بجائے دوسری بیوی کر سکتے ہیں. یوں آپ لونڈی کو بلا کر تحقیق کر لیں. اصل میں حضرت علی کا منشا یعنی ارادہ کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہیں, کیوں نہ ایسی بیوی کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کر لیں جس کے بارے میں ایک طوفان اٹھا دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے خاص رشتے کی وجہ سے اس معاملے کے تحریکی پہلو کی بنسبت حضور کی ذاتی پریشانی کو زیادہ اہمیت دی اور وہ رائے دی جس سے آپ اس ذہنی الجھن سے نکل کر مطمئن ہو جائیں. دیکھیے, بظاہر لگ رہا ہے کہ حضرت علی کا مشورہ اچھا نہیں ہے, لیکن اس کی حکمت تھی نا کہ آپ پریشان کیوں رہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھیں. تاہم حضرت علی کے مشورے کا دوسرا جو سرور عالم نے قبول فرما لیا اور اس کے مطابق گھر کی خادمہ کو طلب کیا. یعنی یہ ایک اچھا مشورہ تھا نا کہ گھر کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے. حضرت علی نے چھوٹتے ہی سے آڑے ہاتھوں لیا اور مار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ سچ کہہ دو. اس نے کہا, خدا کی قسم میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی اور میں اس کے علاوہ اور کوئی نقصائشہ میں نہیں نکال سکتی کہ میں آٹا گونتی تھی اور کہہ کر جاتی تھی کہ ذرا اسے دیکھتی رہنا اور وہ پڑی پڑی سو جاتی اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی, یعنی بھولی تھی. اس بے ساختہ بیان میں خادمہ نے جتنی مکمل صفائی حضرت عائشہ کی دے دی تھی, اس پر کوئی دوسرا بیان مشکل سے ہی اضافہ کر سکتا ہے. اس نے ایک ایسی بھولی بھالی اور سادہ منش لڑکی کا حقیقی نقشہ پیش کر دیا جس نقشے میں کسی شر کو انسانی عقل نصب نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اقدام تحریک اسلامی کے سربراہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مجلس عام میں خطاب فرمایا. حمد و ثنا کے بعد بڑے درد بھرے الفاظ زبان سے نکلے, آخر ان لوگوں کا مدعا کیا ہے جو مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں دکھ دیتے ہیں اور ان کے متعلق خلاف واقعہ باتیں کہتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم ان کے بارے میں بجز بھلائی کے کوئی اور بات میرے علم میں نہیں, اور وہ یہ بات ایک ایسے شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے بھی بھلائی کے سوا میرے علم میں کوئی بات نہیں, اور اس نے میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں کبھی قدم نہیں رکھا. اشارہ کس کی طرف ہے؟ صفوان بن معطل. یعنی نہ وہ صحابی برے ہیں اور نہ میری زوجہ میں کوئی خرابی ہے, تو یہ باتیں کرنے والے صرف ہمیں تکلیف اور دکھ دے رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. دوسری روایت میں ابتدائی الفاظ یہ ہیں, کوئی ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جو میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے ایذا دیتا ہے. آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی کے لیے کتنا یہ تکلیف کا وقت تھا. جھگڑا ہو جائے, اگر بیوی پریشان ہے تو شوہر بھی تو پریشان ہی ہوتا ہے نا. اگر دل کھٹا ہو بھی گیا حضرت عائشہ سے تو کیا اللہ کے نبی اس وقت خوش تھے؟ نہیں. خیر, آپ نے کہا کہ کوئی مجھے اس کی ایذا سے بچائے. یہ سن کر قبیلہ اوس کے سردار اسید بن حضیر نے اٹھ کر عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر ایسے لوگ ہمارے قبیلے کے ہوں تو ہم ان سے نمٹ لیں گے, اور اگر ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہوں تو آپ حکم دیں. خدا کی قسم ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. دوسری طرف سے خزرجیوں کے سردار سعد بن عبادہ بھنا کر اٹھے اور کہا, جھوٹ کہتے ہو بخدا, ہم ان کی گردنیں نہیں ماریں گے. ہاں ہاں, خدا کی قسم, تم نے یہ بات اس بنا پر کہی ہے کہ ان کا تعلق خزرج سے ہے. حضرت سعد کا یہ خلاف توقع جواب حضرت اسید بن حضیر کو سخت ناگوار گزرا، یعنی قبیلے کی محبت میں انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے غالباً یہ محسوس کیا ہوگا کہ جس جماعت میں مجرموں اور فسادیوں اور شر پسندوں کو پناہ اور سرپرستی کسی نمایاں شخصیت کی طرف سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے اجتماعی ماحول کی تطہیر آسان نہیں رہتی۔ عبداللہ بن ابی ہمیشہ تحریکوں میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک مضبوط اور خود شناس نظام جماعت کا معدہ ایسی مکھیوں کو جزو بدن نہیں بننے دیتا بلکہ اگل کر پھینک دیتا ہے۔ البتہ اگر کسی شر پسند کو کسی نظام جماعت کے اندر ممتاز اور مضبوط افراد اپنے پروں کے نیچے لینے والے مل جائیں تو پھر مار ہائے آستین پرورش پاتے رہتے ہیں۔ مار کس کو کہتے ہیں؟ سانپ کو۔ اور جماعتوں کو ان کے ڈنک کھانے پڑتے ہیں۔ اسی تل حقیقت کے احساس کی بنا پر حضرت اسید شدت جذبات میں بول اٹھے، غلط تم کہتے ہو بخدا، بلکہ تم خود منافق ہو، جب ہی منافقوں کی وکالت اور حمایت کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ قبیلے کی محبت یا جو بھی ہے، لیکن آوازیں تو اونچی ہوئی نا۔ یہ ناخوشگوار تر صورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اوس اور خزرج کے درمیان کھچاؤ پیدا کرنے کے لیے بھی تو متواتر فتنے کی بارود بچھائی جا رہی تھی۔ جب ہی ذرا سی بات پر جذباتی ہیجان پیدا ہو گیا اور جماعت کے دو گنا عناصر متحرک ہو گئے، کچھ ادھر سے اٹھے کچھ ادھر سے، اور قریب تھا کہ اوس و خزرج باہم گتھم گتھا ہو جائیں۔ دونوں قبیلوں کو شیر و شکر کرنے والے قائد جلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا کہ برسوں کی محنت سے بندہ ہوا یہ شیرازہ اس کی ذات کی وجہ سے درہم برہم ہو جائے اور خود تحریک ہی کی چولے ہل جائیں۔ آپ ممبر سے اتر آئے، لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور مجلس برخاست کر دی۔ یہ ہے خوبصورت بات۔ دیکھیے، ساتھیوں کے بیچ میں غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، تلخ کلامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اچھے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، دلوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جماعت کے اس کمزور پہلو کا یہ نیا تجربہ پہلی پریشانی میں کتنے اضافے کا موجب بن گیا ہوگا۔ یہ دراصل عصبیت کی وہی بارود پھٹ رہی تھی جسے عبداللہ بن ابی غزوہ بنو مستلق کے موقع پر دل کی گہرائیوں میں بچھا چکا تھا۔ غزوہ بنو مستلق، کہانی کا آخری حصہ بھی، جس نے خزینہ کو تربیہ بنا دیا۔ خود اس کہانی کے مرکزی کردار حضرت عائشہ ہی کی زبانی سنے۔ خزنیہ کو تربیت، کیا مطلب؟ غم کو خوشی میں بدل دیا جس نے۔ حضرت عائشہ سنا دے کہ اس بہتان کی افواہیں کم ہو بیش ایک مہینے تک اڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز حضور تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر اور ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ تھی، جو انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی ثابت کر دے، یعنی تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ بے گناہ آدمی سے اسی فطری کیفیت کی توقع کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ حضرت عائشہ کا دکھ اتنا بڑا کہ رونا بھول گئیں کہ اللہ کے نبی نے بھی اب میرے بارے میں ایسا سوچ لیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی، میری کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بات بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ ایک بے گناہ جب کسی بھاری الزام کی زد میں آ کر سخت اضطراب میں پڑتا ہے تو اس کے عالم نفسیات میں ایسے ہی حادثے صادر ہوتے ہیں، یعنی بندے کی یاداشت بھی کھو جاتی ہے غم کی شدت کی وجہ سے۔ آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی کہ فصبر جمیل سورہ یوسف آیت 18. اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب کہ حضرت یعقوب کے سامنے ان کے بیٹے بنجامین پر چوری کا بیان کیا گیا تھا. یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی. بے بسی اور اس کے ساتھ یہ عالم بے نیازی پھر اسی نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب کسی بے گناہ پر کوئی الزام چپکا دیا گیا ہو. میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے, وہ ضرور حقیقت کھول دے گا. اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑی جائے گی, یعنی یہ بہت بڑی آنر تھی. میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے, مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری بے گناہی ثابت کریں گے. اتنے میں یکا یک نفس سلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی, حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے. ہم سب خاموش ہو گئے. میں تو بالکل بے خوف تھی, مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے. آپ سوچیں نا, ماں باپ کے لیے جب بچوں کا رزلٹ نکلنا ہو تو وہ لمحہ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے. تو یہ تو اس سے بھی بڑی بات تھی کہ بیٹی اگر بے گناہ ہے تو کیا ہوگا, اور اگر خدا نخواستہ بیٹی کا گناہ کھل گیا تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے. آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ, اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں. میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری برات نازل فرمائی. آپ لوگوں نے تو اس بختان کا انکار تک نہ کیا. ذرا یہ شکوہ بھرا غیورانہ انداز گفتگو ملاحظہ ہو, کیا یہ کسی مجرم ضمیر کی ترجمانی کرتا ہے؟ یعنی یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سچی ہیں اور ان کو اس بارے میں پورا یقین ہے کہ جو بات میں نے کی نہیں وہ میں کبھی مان نہیں سکتی. اس صاحب بیتی کا ہر ہر لفظ بول کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بے گناہ کی داستان درد ہے جو ہر تسنوں سے پاک ہے اور جس میں حقیقی قرب کا بے ساختہ انداز ہے. تب آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ پڑھ کے سن کے آپ کو کیا فیل ہوا. خدا نخواستہ یہ یا اس سے ہلکا یا اسی جیسا الزام ہم پہ لگ جائے تو ہمارا کیا حال ہو. ہم تو روتے دھوتے, اس کو سناتے, اس کو بتاتے, یہ ہے وہ ہے, جھگڑا ہوتا. اور دوسری چیز جو میں اس میں سوچ رہی تھی کہ نفس سلم کے دل میں تکلیف تھی, شک بھی ہو سکتا ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن جھگڑا نہیں کیا, گالیاں نہیں بولی, اونچی آواز سے نہیں چیخے بیوی پہ. تو آج کے مردوں کو اپنے بیویوں کے ساتھ بات کرتے وقت اس بات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ زنا سے بڑا الزام ایک بیوی پہ کیا لگ سکتا تھا. لیکن نفس سلم اس وقت بھی کول اینڈ کام رہے, خاموش رہے, تو گھر میں ذرا سا کھانے میں کمی بیشی ہو جائے, نمک مرچ زیادہ ہو جائے تو بیوی کو برا کہنا پھر یہ سنت طریقہ نہیں ہے. آپ کچھ ایڈ کریں گے؟
شوہر ہوتا ہے یا کوئی اور بھی قریبی اتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ شاید ان کے منہ سے, یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو ان کے منہ سے تو ہمارے لیے کبھی کچھ اس طرح نکل ہی نہیں سکتا. تو ہمیں اس چیز پہ تیار رہنا چاہیے کہ شیطان کبھی بھی کسی کے اوپر غالب آ سکتا ہے یا اپنا کام کچھ عرصے کے لیے تو وہ کر سکتا ہے. تو اس پہ یہ کہ ہم لوگوں کا بھی طریقہ کار اسی طرح ہونا چاہیے کہ خاموشی سے صبر سے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے, نہ کہ اسی درد اور تکلیف میں اگلے کو اتنی سنا دیں کہ آپ تو اتنے مطلب قریب ہیں, آپ تو مجھے اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں, پھر بھی آپ میرے بارے میں ایسے کیا کر
دیتا. اور یہاں دیکھیں نا کہ اگر یہ بیوی پہ الزام لگ رہا ہے تو مرد خاموش ہے, تو اس کو اپوزٹلی ہم اپنے عمل کے لیے بھی لے سکتے ہیں کہ مرد پہ کوئی بات ہوتی ہے تو ایز اے بیوی کیا ہم جھگڑنے شروع ہو جاتے ہیں, لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ دیکھیں کہ رشتوں میں عزت اور محبت باقی رہے تو پھر بڑے سے بڑے طوفان بھی زندگی میں آئے لیکن انسان ساتھ ہی رہتا ہے, اور عزت چلی جائے, زبان کھل جائے تو محبت بھی کام نہیں آتی. محبت کے بغیر بہت سارے جوڑے کپل خوش رہ جاتے ہیں زندگی میں, نہیں تھی محبت نہ صحیح, لیکن جب ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ اور عزت نہیں رہتی نا تو پھر گھر نہیں نپتے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.